الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا، ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، وہ یقیناً کافر ہو گئے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ذرا بھی طاقت رکھتا ہو؟ تمام آسمانوں اور زمین پر ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے. وہ جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو پوری پوری قدرت رکھتا ہے. تو ان آیات کے اندر، سورہ مائدہ کی 17 نمبر آیت ہے، 17 نمبر، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہیں اور ان کو اپنی اطاعت پر، اپنی ماننے پر اٹھا رہے ہیں. اور جو اگزامپل دی جا رہی ہے وہ اہل کتاب کی ہے، جیسے قرآن کا طرز ہے کہ وہ ریئل اگزامپلس پیش کرتا ہے. تو اہل کتاب مسلمانوں سے مشابہت اس طرح رکھتے ہیں کہ مسلمان بھی ایک نبی کے پیروکار ہیں اور ان کے پاس ایک کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے. تو اسی طرح ان جو اہل کتاب تھے، یہودی عیسائی، یہ بھی اللہ کے ماننے والے تھے، ان کے پاس بھی نبی تھے، ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب تھی. لیکن انہوں نے ایک خاص طریقہ اپنایا. ہم ان میں دو گروپس بنے ان کے دور میں، کچھ مانتے تھے اپنے نبی کی، کچھ نہیں مانتے تھے. پھر جنہوں نہیں مانتے تھے ان کے بھی دو طرز عمل، کچھ خود کھل کے کفر کرتے تھے، نبی کو قتل کرنے کے درپے ہوتے تھے، اور کچھ یہ نہیں کرتے تھے بلکہ وہ کہتے تھے نہیں اس کو بدلنے، یا عملی طور پر کمزور تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں کی اگزامپل مسلمانوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ اگزامپل ذہن میں رکھو، سامنے رکھو، یہی انسان ہے، تمہارے ساتھ بھی یہی معاملات ہو رہے ہیں. اور دنیا کے اندر جو بھی تم فیس کر رہے ہو انڈیویجل طور پر یا اجتماعی طور پر، وہ اس کے رول ریگولیشن یہی ہیں. پہلے قومیں ہو چکی ہیں، انہوں نے بھی کچھ کیا، اس کے ریزلٹس آئے، تم بھی اگر وہی کرو گے وہی ریزلٹس آئیں گے. تو پریکٹیکلی ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اور یہ لاسٹ سیٹنگ میں یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ریزلٹس ذکر کیے برے اعمال کے. کیوں دیکھو، یہودیوں نے نہیں مانی، ان کے ساتھ کیا، ان کے دل سخت ہوئے، عملی طور پر نفاق آ گیا اور وہ خیانت کرنا شروع ہو گیا. عیسائیوں نے کیا کیا، انہوں نے عمل سے منہ موڑا تو الٹیمیٹلی ان میں گروپس بن گئے جو لڑتے رہتے ہیں. تو اب یہ ریزلٹس ہیں بے عملی کے، یہ ریزلٹس ہیں جب انسان کا عمل بگڑتا ہے. تو اسی طرح اگر تمہارا بھی عمل بگڑے گا، یہ ریزلٹس آئیں گے. اب اگر ہم آج کے دور پہ غور کریں تو ہر محفل کا، ہر شخص کا، جو بھی تھوڑے ماحول کا اور معاشرے کا علم رکھتا ہے تو وہ اسی غم کا شکار ہے، اسی پریشانی کا شکار ہے کہ یہی سارے ریزلٹس آ رہے ہیں. خیانت عام ہے، بے عملی عام ہے، خیانت عام ہے، گروپس بنے ہوئے، لڑائی جھگڑا، بے امنی، بد امنی، تو یہ سارا کچھ ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ یہ کس وجہ سے. اور ان کمپیریزن جو ہے ہمارے سامنے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعمل صحابہ، کیونکہ یہی سناریو ہے قرآن کو کرتے ہوئے، بے عمل یہودی عیسائی اور بعمل صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان میں ایک کنٹراسٹ موجود ہے، بالکل ایک کنٹراسٹ، کہ وہ بے عمل ہیں، کن مسائل کا شکار ہیں، یہ بعمل ہیں اور کس طرح زندگی کو انجوائے بھی کر رہے ہیں اور ایک بھرپور معاشرے کو جنم دے رہے ہیں. اور قیامت تک کے لیے گائیڈنس رکھ رہے ہیں, قیامت تک کے لیے ایک سمبولک بنتے جا رہے ہیں. تو اس کنٹراسٹ کو ہمیں سامنے رکھنا ہے کیونکہ یہ یہی آج ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ والا طرز عمل ہمارے ساتھ نہ اپنایا جائے جو ان یہودی عیسائیوں کے ساتھ کیا گیا تھا, اور صحابہ جیسے ہمیں مدد و نصرت ملے, تو پھر اس کے کچھ پری ریگولیٹس ہیں, اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا. تو وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے, کیا پری ریگولیٹس ہیں, اسی کی ڈیٹیل یہاں پہ ذکر ہو رہی ہیں. اب ان آیات میں جو آج سورہ المائدہ کی 17 نمبر آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یعنی کہ عیسائیوں کا تذکرہ کیا اور ان کے اندر جو خرابی پیدا ہو گئی تھی وہ تذکرہ کیا, اور وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں, یہ ان کا قول اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے. اب اس میں کیا چیز ہے؟ ایکچولی دو اس میں ہیں کہ ایک ان میں گروپ ایسا تھا, اس کا قیدا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ ہے, تو یعنی ایکولیٹ کرا دی کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ ہے, تو ان کو اللہ کہنا یا ان کو خدا کہنا وہ یہی مراد ہے. اور کچھ کہتے تھے کہ یہی اللہ ہے, تو یہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی ماں ہے, تو اس طرح سے ان کے کچھ عقیدے تھے. تو یہاں پہ اللہ نے اس کو خاص طور پر ایڈریس کیا, ایک ہے نا اللہ کا بیٹا, نہیں ایک ہے کہ یہی اللہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے تو وہ یقیناً کافر ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کیسے کی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو, ان کی ماں کو, زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کر دے, کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ذرا بھی طاقت. اب یہ اللہ تعالیٰ کا بادشاہانہ انداز ہے جلال والا, کہ جس میں انبیاء کو بھی اسی طرح یعنی کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء کے بارے میں بھی ایسی بات کر دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جن کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کی ماں کو, دونوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی ماں ہے, تو ان دونوں کو اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے, تمام زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کو ہلاک کر دے, تو کون ہے اللہ کے مقابلے میں جو روکے؟ وہ خود بھی نہیں روک سکتے, وہ خود مجبور ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ احساس لاتے ہیں کہ انبیاء بھی اللہ کی مخلوق ہیں, یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. وہ اللہ نہیں ہے, وہ خدا نہیں ہے, نہ خدائی صفات ان کے اندر ہے, بلکہ نہ ان کے اللہ کے ساتھ شریک کرنا چاہیے, بلکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے سامنے ویسے ہی مجبور ہے جیسے کوئی انسان مجبور ہوتا ہے بحیثیت انسان, بحیثیت مخلوق کے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بحیثیت مخلوق ہے, وہ خالق نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ایسا شہانہ انداز سے بات کرتے ہیں انسان کی اصلاح کرنے کے لیے, اور یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء کو اتنا بلند نہ کیا کرو, اتنے اونچے درجے میں نہ پہنچایا کرو کہ اللہ کے ساتھ شریک کر دیا گیا. اور پھر کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کی, جو کچھ اس کے درمیان ہے تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ تباہ برباد کر دیتے, کون ہے جو اس کو روکے, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو روکے. اور اللہ تعالیٰ جس کو جیسے جاتا ہے پیدا کر دیتا ہے, تو کسی چیز کا عدم اور کسی چیز کا وجود, کسی چیز کو ختم کرنا, کسی چیز کی تخلیق, یہ سب اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام ہے. تو یہ ہے انسان کی حقیقت. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, یعنی کہ کسی کو ہلاک کرے, کسی کو زندہ کرے, کسی کو پیدا کرے, کسی کو فنا کرے. اور کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہیں مٹا کے کسی اور قوم پر لے آئے, ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. تو یہ اصلاح کر دی. اور اس میں یہ بھی اصلاح ہے کہ اللہ کو پہچانو اور اللہ اور بندے کے تعلق کو پہچانو, کیونکہ جب انسان اپنی عقل سے سوچنا شروع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال لیتا ہے, تو پھر یہی رٹ نکلتے ہیں کہ انسان اس طرح گمراہ ہوتا جاتا ہے, ہوتا جاتا ہے, ہوتا جاتا ہے عملی طور پہ عقیدے کے حساب سے. اب اس جیسے ہی حالت اس معاشرے کی, اب کمپیریزن اس وقت کا معاشرہ, یعنی کہ ان ساری آیات کے پس منظر میں تین چیزیں ہوں. ایک تو یہ یہودی عیسائی کیا تھے, کیا غلطیاں کر رہے تھے, کن مصیبتوں کا شکار تھا. دوسری طرح وہ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے اور کس طرح وہ آگے بڑھ رہے تھے. اور تیسرا یہ آج کل کا ماحول معاشرہ. تو مواصلت کس میں کس کی ہے, مطلب کہ آج کل کے ماحول معاشرے میں مواصلت انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کی ہے یا ان یہودی عیسائیوں کی, یہ دیکھیں. تو کہنے کا مطلب جو قرآن اور حدیثیں اور وحی کو پس پش ڈالا اس امت میں بھی، یعنی کہ اس کا پڑھنا پڑھانا ختم کر دیا، گائیڈنس لی نہیں جاتی بالکل، یعنی کہ ناپید ہو گیا ہے کہ کوئی قرآن کو پڑھے اسے گائیڈنس دے، کوئی کوڈ کرے کہ قرآن میں یہ ہے اس طرح ہے، حدیث میں یہ ہے، اور اس سے زندگی گزارنے کا طریقہ نکالے، ناپید ہے. تو اس لیے پھر وہی گمراہی، وہی عقیدے کی خرابی، وہی عمل کی خرابی، وہ سب کچھ ہے اس کے رزلٹ کے سامنے. تو یہ ہمیں ان میسیجز لے کے اپنی اصلاح کرنی ہے. تو جو جو سن رہا ہے، جو جو اس وقت اس آواز کو سن رہا ہے، تو کم از کم اپنے آپ کو تو جھانکتا رہے، کیونکہ یہ بھی بات آگے آ رہی ہے اس ساری بات کہ انسان خود کیا کر رہا ہے اپنی میدان، یہ دیکھتا ہے. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر. یہود و نصارا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، محبوب ہیں، ان سے کہو کہ پھر اللہ تمہارے گناہوں میں سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم انہی انسانوں کی طرح انسان ہو جو اس نے پیدا کیے ہیں. وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. آسمان اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے، اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. تو عقیدے کی خرابی بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچتی ہے؟ اوپر عقیدے کی خرابی ذکر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی حضرت علیہ السلام کا کہا جا رہا ہے یہی اللہ، یہاں تک عقیدے کی خرابی پہنچتی. عملی خرابی بہت جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے، کوئی عمل نہیں، بالکل عملی طور پہ ختم، خیانت، جھوٹ، سب کچھ عام. اور کہا کیا جا رہا ہے کہ نحن ابناء اللہ واحبا، کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو محبوب ہیں اللہ کے. یہ ہے انسان کی عقیدے اور عمل کے خراب ہونے سے پھر جب عقل بھی اس کی معاف ہو جاتی ہے، تو پھر یہ رزلٹ آتا ہے کہ کچھ نہ کر کے وہ کہے کہ میں تو اللہ کا بڑا محبوب ہوں. اب وہی تینوں اگزامپل سامنے رہے، یہ یہودی عیسائی کی بات ہو رہی ہے، ان کی اگزامپل، سات صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل، اور تیسرا اپنا معاشرہ اور خود اپنے آپ سے انسان مخاطب ہو کہ میں کہاں لائق ہوں. ان کا تو ذکر ہے کہ کہتے تھے کچھ نہ کر کے ہم تو اللہ کے محبوب اور بیٹے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ کر کے بھی روتے تھے کہ ہمارا کیا بنے، ہمارا کیا بنے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور انیشل دور کے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی جو شورا تھی جس میں مسائل نکالے جاتے تو اس میں ہی موجود ہوتے تھے. تو اگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 100 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محدث عالم کی اگزامپل دے کے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ وہ لوگ تھے. صحابہ تو بہت اونچے درجے کے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اس امت نے پروڈیوس کی ہیں، ان کی کیا حالت. تو یہ اور ان کے بیٹے دونوں بہت تقویٰ میں آگے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے جو بیٹے تھے، غالباً علی ان کا نام تھا، وہ قرآن پاک کی آیات سن اور پڑھ نہیں سکتے تھے جس میں عذاب کا تذکرہ ہو، یعنی سن اور پڑھ نہیں سکتے تھے. سورہ قاریہ نہیں وہ پڑھ سکتے، یعنی کہ وہ پڑھتے تھے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے. اب یہ اگزامپل دی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو ایکچولی اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند کرتے ہیں. تو وہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ باتیں نہیں کرتے ہم تو محبوب ہیں اور بے عمل ہو، نہیں، عمل کر کے بھی وہ اللہ سے ڈرتے. حتیٰ کہ جب باپ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھاتے تھے، وہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے، تو کئی بار ہوا کہ پیچھے بے ہوش ہوئے، تو ماں نے کہا کہ، یعنی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے، کہ آپ ایسی آیات نہ پڑھا کریں، وہ چوز کیا کریں جس میں عذاب کا تذکرہ نہ ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر وہی چوز کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سمجھے کہ وہ پیچھے نہیں ہیں صفوں میں، وہ صفوں میں تھے، اور انہوں نے سورہ آل عمران کس سورہ کی وہ والی آیات پڑھ دی جس میں عذاب کا تذکرہ آیا، وہ گرے بے ہوش ہوئے حتیٰ کہ فوت ہو. تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ بعد میں روتے تھے کہ میرا آج کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے لے لیا، وہ مجھے مدد کرتا تھا آخرت کی تیاری میں، کہ میرے پاس آتا تھا جتنا اللہ سے دعا کریں کہ جتنا اس نے دنیا میں آپ کو دیا ہے مجھے اتنا جنت میں بھی مجھے آپ کو دے دے. اس طرح وہ روتے تھے بعد کہ وہ تو میرا آپ ہمیں تیاری کرتا تھا. تو یہ امت نے پروڈیوس کیے ہیں اس قسم کا. تو کمپیریزن ہے ان یہودی عیسائیوں کا جو بے عمل تھے ان نیک صالحین کا. اور اب میں دیکھوں اپنے آپ کو کہ میں کہاں لائق کرتا ہوں کمپیریزن میں, میرا مقابلہ کس سے؟ بے عمل ہو کے دعوے کرنا, بے عمل ہو کے کچھ فہمی کا شکار رہنا, یا باعمل ہو کے اللہ سے ڈرتے رہنا؟ یہ میں نے رکھنا ہے. اگر کیفیت ابھی نہیں ہے تو فکر کریں, کیونکہ لوگ کامنلی کوشچن کرتے ہیں ذکر اذکار کا کیا فائدہ, ذکر اذکار کی کیا اہمیت, یہ سارے اتنی ایفرٹ جو کرتے ہیں کیا اہمیت, کیا ضرورت ہے کہ نئی ایفرٹ کی جائے. یہ سمپل سا اس کا آنسر یہ کہ اگر یہ کیفیات حاصل ہیں جو صحابہ اولیاء اور ان کی تھی تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ اس ایفرٹ کی, اگر نہیں ہے تو یہ ایفرٹ اسی. اولیاء نے یہ دیکھ لیا تھا کہ عوام کے اندر وہ کیفیت ختم ہو گئی ہے. اب اخلاص نام تو رہ گیا, دل میں کوئی اخلاص, محبت الہی نام کی رہ گئی, دل میں کوئی محبت الہی, خوف خدا نام کا رہ گیا, دل میں کوئی خوف خدا نہیں. تو انہوں نے پھر اللہ سے مانگا, اللہ تعالیٰ باتیں تو ہیں حق ہیں, اب یہ لوگ اب ہم لوگ کیسے اس ان مقامات کو ان کیفیات کو حاصل کریں؟ اللہ تعالیٰ نے دل میں وہ ڈالا تو پھر ان اذکار سے ہی کیفیات حاصل ہوتے ہیں. یہ اس کی امپورٹنس ہے. تو یہ اس میں یہ ذہن میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو صالح ہیں جو اس راستے پہ چل رہے ہیں کہ ان کو بھی یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ بیعت ہو کے بس کام ختم ہو گیا, وہاں سے کام شروع ہوتا ہے. اب ایفرٹ کرنی ہے اور ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے, کیونکہ عمر تو گزرتی جا رہی ہے, کب کرنا ہے یہ انسان خود سوال کرے اپنے آپ. تو اگر تو یہ ہے خوف خدا اور یہ شیعت الہی اور محبت الہی اور نایات کو پڑھ کے وہ اثرات آتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے, لیکن اگر نہیں ہے تو فکر تو ہو کم از کم, اور اس کے لیے گریٹ ایک ایفرٹ بتائی جاتی ہے کہ یہ کرو اس سے حاصل ہو جائے گی. تو وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں. اب اللہ کے بیٹے کیوں کہتے تھے؟ اس میں علماء نے وہ کئی باتیں کی ہیں کہ جیسے کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو وہ انہی کے آگے ماننے والے تھے, وہ اپنے آپ کو بھی اللہ کے بیٹے کہتے تھے. اس طرح کی کچھ باتیں علماء نے لکھی ہیں, ایک یہ بات. اور پھر وہ علیحدہ کیا اللہ تعالیٰ کہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم تو محبوب اللہ تعالیٰ. تو ایک تو بیٹا کہنا اور یہ بھی کہ ہم سے محبت کی جاتی, اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اس عقیدے کی اصلاح کی کہ محبت تم سے کی جائے گی جو بے عمل ہو. تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر گناہوں کے عذاب کیوں دیتا تھا, کیونکہ وہ خود مانتے تھے ہمیں عذاب ہوا ہے ہمارے بڑوں کو, اور اس حوالے سے کہ جب ہم نے اللہ کی نہیں مانی تو ہم پہ عذاب آئے. تو اللہ نے کہا کہ اگر تمہارا یہ اجتماعی عقیدہ کہ اللہ کے محبوب ہو اللہ کے بیٹے ہو تو پھر کیوں عذاب آتے تھے تم؟ تو یہ پہلی دلیل ہو گئی کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے. اور پھر آگے جو اللہ تعالیٰ نے پھر شہانہ انداز اپنایا کہ بل انتم بشر ممن خلق, کہ تم تو ایک عام بشر ہو. تو علماء نے اس کی تفصیل لکھی کہ بشر کا جو ورڈ ہے نا وہ ہوتا ہے کہ بس اپرنٹلی انسانوں جیسا ہونا, اپرنٹلی انسانوں جیسا. کہنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ کیا تم تو انسان بھی نہیں ہو, صرف اپرنٹلی انسان جیسے بنی ہی تمہاری شکل و صورت ہے, اندر سے تم انسان بھی نہیں ہو, کہاں کے اللہ کے بیٹے یا کہاں اللہ کے محبوب. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انداز اپنایا کہ تم صرف انسانی شکل ہو, نتھنگ ایلس, کچھ اور نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیدا کیے. اور باقی رہی یہ بات کہ تم بخشے جاؤ گے تو یاد رکھو اللہ کا رسول, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے, اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک شہانہ انداز ہے جس کو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ کسی کو دور معاف کرنا ہے اور کسی کو دور عذاب دینا ہے, وہ چاہے تو کسی کو معاف کر دے چاہے تو کسی کو عذاب دے دے. اس لیے انسانوں کو نہیں چاہیے کہ دوسروں انسانوں کے بارے میں ججمنٹ دیتے رہے کہ یہ تو بڑا یہ تو بخشا بخشایا ہے, نہیں نہ یہ کسی کو کہے کہ یہ تو عذاب ہوگا اس کو. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, ایون کوئی ہندو کوئی عیسائی کوئی یہودی بھی مر جائے کوئی ایتھیسٹ بھی مر جائے تو کبھی اس کے بارے میں یہ کمنٹ نہ دے کہ یہ جہنم میں جائے گا کسی خاص شخص کے بارے میں. ان جنرل تو کہہ سکتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانے گا جو اللہ کے شرک کرے گا وہ اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے. لیکن کوئی شخص اگر فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرے, کیونکہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے اور کس کو بخش دیں گے یہ اللہ جانتا ہے, اللہ اس کا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے اس نے اللہ سے معافی مانگ لی, ہو سکتا ہے کوئی چھپیا ہوا معاملہ ہو, کبھی کوئی کمنٹ نہ پاس کرے. ہاں دنیا میں اس کے ساتھ معاملہ اس کے عقیدے کے مطابق ہوگا, اگر وہ دنیا میں یہودی عیسائی یا ہندو تھا تو اس مطابق اس کا معاملہ ہوگا زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی, یعنی کہ اسے کہاں دفنانا ہے, کس قبرستان میں دفنانا ہے یا اسے آگ میں جلانا ہے, یہ معاملہ تو ہوگا, لیکن یہ کمنٹ نہیں دیا جائے گا کہ یہ جہنم میں جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا کہ یہ اس لیے کہ وہ زمین و آسمان کی بادشاہی میری ہے, تو تم اپنی حیثیت کو جانو کہ تم بالکل ایک بظاہر ایک انسان ہو. ہاں اللہ کے محبوب بن سکتے ہو اگر بامن, وہ ذہن میں رکھو کہ باعمل انسان محبوب بنتا ہے. نسل نسب صرف کسی نبی کی امت میں پیدا ہونا یہ تمہیں اللہ کا محبوب نہیں بنائے گا. تو یہ ہمیں بھی میسج ہے, ان کو رکھا صحابہ جو کا میں نے تذکرہ کیا, اس امت اولیاء کا تذکرہ کیا, اور تیسرا اپنے آپ کو رکھے کہ میں کہاں ہوں, معاشرہ کہاں ہے. وہی یہی بات عام ہے کہ نہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا, اب ہم تو جنتی ہیں, ہم جو زندگی میں عمل کرتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں پڑتا, کوئی معاملہ نہیں ہوتا, یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز پڑھوں نہ پڑھوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کوئی عمل کروں نہ کروں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, میں جو مرضی کھاؤں سود کھاؤں نہ کھاؤں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ جو طریق ہے یہی وہ طریق ہے جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں. یا ذل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر. اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر ایسے لوگ دین کی وضاحت کرنے آئے ہیں جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی, تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا آیا نہ کوئی جہنم سے ڈرانے والا, لو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا, اور اللہ ہر بات پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے. تو ایک عرصے تک کوئی نبی نہیں آئے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں غالباً 500 سال کا تقریباً گیپ تھا. تو اس 500 سال کے گیپ میں کوئی نبی نہیں آئے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گیپ تھا اور ہم نے پھر اپنے رسول کو بھیجا کہ جو کہ یہ تمہیں جنت کی خوشخبری اور جہنم سے ڈراتے ہیں, تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, یہ نہ تم کہہ سکو اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کر دی اب عمل کرو. اب اس میں کئی چیزیں ہیں جو میسجز ہیں. ایک تو ترتیب اللہ تعالیٰ عام طور پہ جو رکھتے ہیں بشیروں و نذیر کی, خوشخبری دینا اور خبردار کرنا جہنم سے کہ اگر ہم اچھے عمل کرو گے تمہیں یہ ملے گا, نہیں کرو گے تمہارا یہ نقصان ہوگا, تو اس چیز سے کو کی طرف انسان کو لے کے آنا. تو اللہ تعالیٰ جو ترتیب رکھتے ہیں بشیر و نذیر کی, خوشخبری دینا, تو یہ تبلیغ کا اصول پتہ چل جاتا ہے کہ ان چیزوں کو مقدم رکھنا چاہیے جس میں خوشخبری ہو, اور جو انذار ہوتا ہے خبردار کرنا ہوتا ہے, برے اعمال سے کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہوتا ہے اس کے رزلٹ کی طرف, تو وہ مؤخر ہونا چاہیے, یا زیادہ میسج کے اندر جو زیادہ ڈومینیٹ کرنی چاہیے وہ خوشخبری کی بات ہونی چاہیے اور رحمت کی بات ہونی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر اور عذاب کی بات یہ ڈومینیٹ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کا بھی تذکرہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ قرآن نے دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا. اور انسان کی نیچر بھی ایسی ہے کہ وہ صرف اگر اسے یہ کہو گے یہ ملے گا, تو کئی لوگوں کی نیچر ہوتی ہے اس پہ موٹیویٹ نہیں ہوتے جتنا وہ اس چیز پہ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ناراض ہوں گے یا جہنم میں انسان کو سزا ملے گی, اس سے زیادہ وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں عمل کی طرف. تو دونوں چیزیں پیرلل چلتی ہیں. اور اس میں بھی علماء نے ڈیٹیل لکھی ہے کہ ہر شخص کا معاملہ فرق ہوتا ہے. کچھ نوجوان ہیں تو اس پہ خوف غالب ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت اس کے, یعنی کہ خوف غالب ہو اللہ کی رحمت کی طرف توجہ کم ہو تاکہ عمل میں آگے بڑھے گناہوں سے بچے. بڑھاپا آتا جائے تو رحمت کی امید بڑھتی جانی چاہیے, غالب آتی جانی چاہیے. بیمار ہو تو رحمت کی امید بڑھنی چاہیے, تندرست ہو تو خوف خدا زیادہ ہونا چاہیے. اس طرح سے ان دونوں کو بیلنس لے کے چلے. مقصد یہ ہے کہ نہ انسان کبھی مایوس ہو نہ کبھی انسان نڈر ہو, یہ ہے پہلا. کیونکہ کئی بار اور شیطان کے یہی دو حربے ہیں, کبھی انسان کو نڈر کرتا ہے کہ گناہ ہو گیا انسان سے کوئی بڑا, یا کوئی ایسا گناہ جس کو بڑا سمجھتا ہے تو شیطان آئے کہتا ہے اب تو یہ ہو گیا، سارے لوگوں میں بدنامی ہو چکی، اب تو تم بدنام ہو چکے، چلو اب کل کے گناہ کرو، اب کیا نیکی کرنی. نہیں، اسے سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایک عمل برا ہوا لیکن اگلا عمل نہیں کروں گا برا اور توبہ کروں گا. ڈر نہیں ہونا چاہیے. اور اگر برا عمل ہو گیا تو مایوسی لاتا ہے کہ تم میں تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے یا تم نہیں بخشے جا سکتے، تو یہ مایوسی بھی نہ ہو بلکہ ایک بیلنس نظریہ ہو، بیلنس رہتے عمل ہو اور اثر چیز دیکھ کر عمل ہے کہ نہیں. کیونکہ یہ دونوں جو ایکسچینج ہے نا یہ بے عملی پہ لے کے آتی ہے. تو اگر عمل ہے تو پھر اس کا مطلب ایک بیلنس ہے، اگر عمل نہیں ہے تو کوئی ایکسٹریم دونوں میں سے ہے. اور شیطان کی ان وسپرز کو انسان جانتا رہے کہ کبھی بھی وسپر آئے کسی بھی حوالے سے جیسے عمل ختم ہو رہا ہو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا مسجد جانا، لوگ نمازی کہیں گے نہیں، یہ بھی عمل سے روک رہے. پھر اسی طرح تصویر پڑھ رہا ہوں لوگ دیکھیں گے عمل سے روک جاؤ، نہیں. کبھی بھی عمل سے اگر پیچھے ہٹ رہا ہے سمجھ رہے کہ وہ شیطان کا کوئی وسپر ہی ہے. کبھی کسی کو کوئی طعنہ دے رہے کہ تم تو بڑے دین کی محفلوں میں جاتے ہو، درس قرآن میں آتے ہو، تمہیں فرق کیا پڑا، تم تو ایسے غصہ کرتے ہو، تم تو ایسے کرتے ہو. نہیں، اس کی وجہ عمل سے نہیں رکنا کہ نہیں میں جانا ہی چھوڑ دوں، وہ علیحدہ معاملہ ہے، وہ علیحدہ معاملہ. بلکہ یہ سوچے کہ اسی لیے تو جاتا ہوں، ڈاکٹر کے پیشنٹ ہی آتا ہے، تندرست تو نہیں ڈاکٹر کے جاتا. تو ان محفلوں میں یا ان ساری ایفرٹ میں جڑے اس لیے ہوں کہ میں بیمار ہوں، اور اگر بیماری میری ظاہر ہو گئی ہے تو اسی لیے تو مجھے اور ایفرٹ کرنی چاہیے. تو کوئی پازیٹو تھنکنگ لا کے اس نیگیٹو تھنکنگ کو ختم کر دینا چاہیے جو بھی شیطان ڈال رہا ہوں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کر دی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہم ان کی مانگا. تو پہلے اللہ تعالیٰ کے متعلق توحید کا عقیدہ ٹھیک کیا، پھر اللہ اور بندے کا کیا تعلق ہے اس کو ٹھیک کیا، اور پھر کہا کہ وہ کیسے ٹھیک ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں اور ان کی پیروی کریں تو یہ سب تمہارے عقائد ٹھیک ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. اب آگے اللہ تعالیٰ پریکٹیکل ایک اور اگزامپل ان کی ہسٹری سے لے رہے ہیں کہ یہ دیکھو تمہاری اگزامپل کہ یہ ہوا. تو یہ چلتا رہتا ہے، یہی ریپیٹیشن قرآن کی، یہی کہ عمل پہ ابھارتی ہے یہ کتاب. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور اس وقت کا دھیان کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم پر نازل فرمائی ہے کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تمہیں حکمران بنایا، تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب کو کچھ یاد کرا رہے، اور وہ کیا ہے کہ نعمتیں تمام کی. نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، جسمانی اور روحانی. جسمانی نعمتوں کی عروج یہ ہے کہ کسی کو حکومت غلبہ دے دیا جائے، تو اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ بادشاہ تمہاری نسلوں میں پیدا ہوئے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ وقت کے نبی بھی تھے، وقت کے بادشاہ بھی تھے، تو ایسے ایسے تمہاری امت میں گزرے ہیں لوگ تمہارے بڑوں میں. اور انبیاء تمہیں، ایک انبیاء کا پورا تسلسل تمہارے اوپر سے چلتا آ رہا ہے، تو یہ کتنی بڑی تمہیں نعمتیں دی گئی ہیں دین و دنیا کی. تو اللہ کا شکر گزار بنو، نعمتوں کو یاد کرو. اور یہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس سے پہلے کسی قوم میں ایسے نہیں ہوا تھا، لیکن یہ علماء نے واضح لکھا ہے کہ اس قوم، اس امت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں فضیلت دی ہے. یہ اس کو، ان کو خطاب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے تمہیں بہت ساری نعمتیں دی گئی تھیں، تو کسی امت کو ایسے مجموعی طور پہ نہیں ملی. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے، اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو ورنہ پلٹ کر نامراد جاؤ گے، یعنی کہ تم نامراد ہو جاؤ گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطاب یہ کیا، نعمتوں کو یاد کرایا. تو ایک تبلیغ کا بھی انداز پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو کچھ ملا ہے اس کے تھرو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا، یہ بھی ایک طریقہ انبیاء کا رہا ہے. تو ان کو نعمتیں یاد کرائیں، اور پھر کیا کہا کہ اللہ کا جو آرڈر تھا وہ آگے ذکر کیا. اور وہ کیا تھا کہ ہوا یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اس ظلم سے نجات پا کے، یعنی مصر میں فرعون ظلم کر رہا تھا، تو اللہ کے حکم سے جب مصر سے نکلے تو فرعون غرق ہو گیا. اب آگے آ گیا, اب وہاں پہ اپنی قوم سے یہ کہا کہ اس مقدس زمین پہ داخل ہو جاؤ, یہ تمہارے واسطے لکھ دی گئی ہے, تمہاری تقدیر میں ہے کہ تم کامیاب ہو گئے اس کو حاصل کرنے میں. اور وہ جو علاقہ تھا وہ شام کا تھا کہ جہاں سے یہ نکلے تھے, یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایکچوئل وطن تھا, وہاں سے وہ نکلے تھے اور آخر میں مصر پہنچ گئے تھے اور مصر میں ان پر ظلم ہوا, اور وہاں سے واپس شام جانا ہے تو وہ تمہیں مل جائے گا, تو ہمت سے کام لو, آگے بڑھو, لیکن اگر نہیں کرو گے تو نامراد ہو جاؤ گے, پھر تم کامیاب نہیں ہوگے اگر یہاں سے پیچھے مڑ کے لوٹو گے, یعنی کہ اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرو گے, آگے نہیں بڑھو گے اور ملک کو فتح کرنے کی کوشش نہیں کرو گے. قالوا یا موسی ان فینا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. وہ بولے اے موسیٰ علیہ السلام, اس ملک میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم ہرگز میں داخل نہیں ہوں گے, ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے. اب ہوا یہ کہ جب انہیں پتہ چلا کہ شام پہ یعنی کہ حملہ کر کے اس کو ریکیپچر کرنے کے بارے میں اللہ نے حکم دیا اور کہا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے, تو انہوں نے ان کو پتہ چلا وہاں پہ ایک امالکہ قوم رہتی ہے اور وہ جسمانی طور پر بہت طاقتور ہیں, بہت قد و قامت والے ہیں. تو انہوں نے پھر یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ نہیں ہم سے یہ پوسیبل نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جبار لوگ ہوں, اتنے طاقتور لوگ ہیں, ہم ان سے کیسے جا کے لڑیں گے, ہم تو نہیں ان سے لڑ سکتے اور ہم تو نہیں انٹر ہونے والے وہاں, ہم نہیں آپ کی بات ماننے والے جب تو وہاں سے نکلیں گے, اگر وہ نکل جائیں گے ہم داخل ہو جائیں گے, ہم اس طرح اوبے کر سکتے ہیں آپ کی بات. اب یہاں پہ ذہن میں رہے قرآن تاریخی واقعہ کیوں سنا رہا ہے, اس لیے سنا رہا ہے کہ وہی کمپیریزن دینے کے لیے کہ دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا, نبی نے کیا کہا, انہوں نے کیا کیا اور رزلٹ کیا ہے, یہی ہمیں میسج دیا جا رہا ہے. تو ہم نے وہ میسجز اپنے لیے لیتے رہنے ہیں, اور وہ تین گروپس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اہل کتاب, وہ صحابہ اور ہم, تو ہم کہاں لائے کر کے ان کا کیا طرز عمل تھا, بے عملی والا, آرام پسندی, سہولت پسندی, کہ ٹھیک ہے اب ہم آپ کی بات مانتے ہیں لیکن وہ قوم اتنی طاقتور ہے ہم سے تو نہیں ہوگا, آپ کچھ کریں ہم چلتے ہیں. تو یہ ان کا یعنی کہ عمل نہیں کرنا چاہتے, سستی کاہلی بے عملی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ ہوتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ابھی نکلنا ہے, کہاں جانا ہے, ادھر جا کے ہمارا یہ آج ایم اینڈ آبجیکٹو ہے, یہ موٹیو ہے, یہاں نکلنے کا یہ مقصد ہے, گرمی ہے جو بھی ہے ہم نے نکل, صحابہ تیار, وہ ساتھ جانے کو تیار ہوتے, وہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا, پیچھے فصلوں کا کیا بنے گا, پیچھے خان پیچھے بیوی بچوں کا کیا بنے گا, حکم آ گیا نکل. تو یہ کمپیریزن ہے صحابہ کا اور ان کا. ان کا رزلٹ کیا آیا آگے ذکر ہے کہ جب انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالی نے ان پہ ایک سزا مسلط کی کہ بس وہ انہیں منزل نہیں ملی, وہ وہیں پہ گھومنا پھرنا شروع ہو گئے اسی میدان کے اندر, 40 سال تک اسی کے اندر گھومتے رہے. حالانکہ نبی وقت ساتھ ہے, نیک لوگ ساتھ ہیں, آگے تذکر ہے کہ نیک لوگ تھے ساتھ, انبیاء ساتھ تھے, وہ سب ساتھ ہیں, لیکن اللہ کی جب بات اجتماعی طور پہ قوم نے نہیں مانی, اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو وہیں پہ ان کی منزل نہیں ملی. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ بات ماننے والے تھے, وہ 23 سال کے عرصے میں, مختصر عرصے میں اتنی بڑی فتوحات, اتنا بڑا غلبہ حاصل کرنے والے مان گئے. اور بعد میں اگر اور ہسٹری کو آگے بڑھائیں تو خلفائے راشدین اسی طرز پہ چلتے ہوئے آلموسٹ ایک دنیا کے بڑے حصے کو کیپچر کرنے والے مان گئے. تو یہ کمپیریزن ہمارے سامنے موجود ہے. اب میں آج خود انڈیویجل طور پر اجتماعی طور پہ دیکھوں کہ اگر میں اس امت پہ زوال ہے تو کیوں ہے, اس کے سواب ذکر ہو رہے ہیں, کیونکہ ڈسکشن آتی رہتی ہے کہ اسباب کیا ہیں, اس سے کیسے نکلا جائے, لیکن بات کیا ہے وہی جو یہاں پہ اس آیت میں ذکر ہے کہ بحثیت امت, بحثیت مجموعی, بحثیت فرد کے انڈیویجل طور پہ عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں, عمل کرنا کو بس ہاں ہو جائے, اللہ کی مدد کوئی آ جائے, خود بخود ہو جائے تو بس ٹھیک. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک اللہ کی مدد آئے, وہ قوم مر جائے, وہ نکل جائے, وہ تباہ ہو جائے, ٹھیک ہے ہم داخل ہو جائیں, تو اب اس طرح نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ میسج دے رہے ہیں, یہ دنیا عمل کی دنیا ہے, یہ دنیا میں وہ آگے بڑھتا ہے جو عمل کرتا ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ دعووں سے, تقریروں سے, ڈسکشن سے یہاں کچھ ہونے والا. اب اسی میں انسان اب اس چیز کو بھی دیکھ لے کہ اگر میں انڈیویجل طور پہ عملی طور عمل میں پیچھے رہ گیا ہوں تو اس کے بھی کیا اسباب, بات یہ آگے سارا کنٹینیوشن ہے کہ انسان عملی طور پر جو پیچھے ہوتا ہے یا ان کے ساتھ بھی جو مسئلہ تھا, کیونکہ معاشرہ یا قوم افراد ہی بناتے, نفس پرستی, خواہش پرستی, آسانی, ہر چیز میں آسانی دیکھتے, تو یہ جو چیز ہے نا یہ روٹ کاز ہوتی ہے انسان کی بے عملی کی. اگر میں خود بے عمل ہوں کسی بھی حساب سے, عبادات میں دیکھ لوں, نماز میں سستی کاہلی کر رہا ہوں, آگے پیچھے کر رہا ہوں, نمازوں کو قضا ہو رہی ہیں یا پڑھ ہی نہیں رہا, اسی طرح میں مال کی محبت زیادہ ہے, صدقہ خیرات کرتے دکھ ہوتا ہے, بیوی بچوں پہ خرچ کرتے دکھ ہوتا ہے, وہ بے عملی اگر اندر ہے, اسی طرح آگے بڑھتا جائے میراث تقسیم کرتے ہوئے جو شریعت کے مطابق بہن کو دیتے بیٹیوں کو دیتے تکلیف ہو رہی ہے, یہ بد عملی ہے. تو کوئی بھی معاملات کے اندر دیکھ لے غصہ ہے, اسی طرح اور جو معاشرے کے اندر ختم ہو گئے, فار ایگزامپل پردہ نہیں ہے اور کوئی فکر بھی نہیں ہے کہ گھر کے اندر پردہ ہو, یعنی اس طرح ڈکلائن اس طرح آتا ہے کہ اب کسی گھر میں بات پہ کر دینا کہ یہاں پہ پردہ ہوگا, عورتیں یعنی کہ اگر کوئی کمبائنڈ فیملی ہے عورتیں علیحدہ کھانا کھائیں گی مرد علیحدہ کھائیں گے, تو ایک وہاں پہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون سا دین ہے, یعنی کہ یہ بات اب مسلمان میں اس سے نکلتی ہے کون سا دین ہے. حیران کی ہے, حیرانی کی بات ہے کہ مسلمان یہ کہتا ہے یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا عالم کہہ رہا ہے, حالانکہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ یعنی قرآن میں ذکر حدیث میں بیسز ہے, معاشرے کی ایک بیسز ہے کہ عورتیں اور مرد میں ایک سیگریگیشن ہے, لیکن جب وہی بات کہ قرآن اور حدیث سے ٹوٹے گا تو پھر اس طرح سے بدعملی بھی آتی ہے, بے عملی بھی آتی ہے اور عقیدے کی بھی خرابی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے, تو ایک سیکوینس ایونٹ ہے. تو انسان خود بے عملی کا شکار ہے, تو اب کوئی کہے کہ یہ طریقہ ہے عمل ٹھیک کرنے کا, اس طرح سے عمل ٹھیک ہوتے ہیں, اب آبویسلی کوئی ایفرٹ ہوگی, آبویسلی کچھ ذکر اذکار میں کچھ ایک گھنٹہ بیٹھنا پڑے گا, آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑے گا, تو کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا, یعنی کہ مریدین اور متعلقین میں 80% ایسے ہی ہوتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہوتا, اور یہ ڈیٹا جو ہے یہ کئی خلفاء کئی مشائخ سے بات ہی وہ کہتے ہیں یہی ڈیٹا ہے, 80% کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا. ہاں چاہیے سب کچھ, چاہیے سب کچھ, اللہ کی محبت, تعلق, معرفت اور دین و دنیا کی ہر نعمت, دل کا سکون چاہیے, گھر کا سکون چاہیے, چاہیے سب کچھ, لیکن یہ نہیں ہوتا. حالانکہ کچھ نہیں ہے گھر کے ٹھنڈے کمرے میں نرم بستر کے اوپر بیٹھ کے کچھ آدھا گھنٹہ کچھ کرنا, نہیں یہ نہیں ہوتا. تو یہی وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے یہ نہیں ہوتا, حالانکہ ان سے تو ایک ڈیمانڈ تھی کہ جانی طور پر لڑو جا کے, یہاں پہ تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اور وہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا. حالانکہ خود سوچیں کہ جو معاشرہ اس پریشانی کا شکار ہے نا, اس کا جتنا مرضی ڈیٹیل میں جائے, جتنی مرضی سرچز کر لے, کنکلوژن یہی نکلے گا کہ انسان ٹھیک ہو وہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے اس بیسک ذکر اذکار سے, اس کا نفس رکتا ہے, نفس رکتا ہے اس پہ عمل آتا ہے, عمل آتا ہے تو آگے بڑھتا ہے اور ایک انڈیویجل پیدا ہوتے ہیں, قوم بنتی ہے, قوم بنتی ہے تو خود بخود ایک دوسرے پیار محبت آتا ہے, بدمنی ختم ہوتی ہے, بدمنی ختم ہوتی ہے, کرپشن ختم ہوتی ہے, خود بخود ایک یعنی کہ ترقی کی راہ ہموار ہو جاتی ہے, قومیں اوپر جانے شروع کر. اب اس کا جو روٹ کاز ہے وہ یہ ہے کہ انسان صحیح نہیں, اس کا نفس اس کا غالب ہے, ہر بندہ کرپشن کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کرپشن کیوں, جس کا جتنا بس چل رہا ہے وہ کرپشن کر رہا ہے, یعنی کہ اپنے بچے پہ رحم کھا لینا کہ نہیں اس کو آؤٹ آف دا وے کوئی جاب مل جائے تو یہ کرپشن, وہاں پہ کوئی انسان نرم پڑ جاتا ہے. تو اس لیے کہنے کی بات یہ کہ جو بے عملی ہے نا یہ انسان اور معاشرے کو خراب کر رہی ہے, یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ دیکھو بے عمل قوم تھی, ان کو ٹارگٹ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ داخل کر دیں گے, کچھ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہارا مقدر بن گیا وہ وہاں پہ پتا, لیکن وہ کہتے نہیں ہے اتنی ظالم قوم ہے, جا کے جانی طور پہ تکلیف ہوگی, ہم نہیں کرنے والے. اور کیا آگے ان کے الفاظ تو نہیں کہ اور پھر دیکھیں گے میں تو ایسا نہیں ہوں, قال رجلان من الذين يخافون ان امر الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. جو لوگ خدا کا خوف رکھتے تھے ان میں سے دو مرد جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا بول اٹھے کہ تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس تو جاؤ, جب گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے, وہ اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پہ رکھو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایک قوم کا ایک مجموعی عمل تھا لیکن انڈیویجل موجود تھے, انبیاء اور ساتھ اللہ نے قال رجلان کہ ان میں سے دو مرد ایسے بھی تھے کہ جو انہوں نے قوم کو سمجھایا تھا, یہ ان دو سے علیحدہ تھے. موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی بلکہ دو اور اشخاص کی بات ہو رہی ہے. علماء نے ان کے نام بھی لکھے ہیں کہ یہ حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت کالب علیہ السلام تھے جن کو آگے جا کر نبوت ملی لیکن اس وقت نہیں تھی. تو انہوں نے قوم کو موٹیویٹ کیا کہ کیا کر رہے ہیں, عمل میں آگے بڑھو اور کیا کرو کہ آگے بڑھ کے بس شہر کے دروازے میں داخل ہو, باقی آگے اللہ فتح دے. داخل تو ہو, ہمت تو کرو, اللہ پہ بھروسہ رکھو, کیوں گھبرا رہے. اب یہ سارے میسجز ہم ہوتا یہی ہے, عمل تو انسان کرے, عمل کرے خود بخود آگے اللہ تعالیٰ راہیں کھول دے. اب انسان وہ انیشل سٹیپ لیتے ہی گھبرا رہا ہوتا اور وہ شیطان بھی اس میں وسوسہ کر رہا ہوتا ہے اور نفس بھی ہوتا ہے کون کرے کون کرے کیا ہو میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا, یہ اس طرح کا خیال آتا. تو ہر بندہ بس کہتا ہے جب ہے بس ایسے ہی ہے, بس ایک تماشا ہی بن کے زندگی گزار رہا. تو آگے بڑھے عملی میدان پہ جو نکلتا ہے اس کو اس کو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے, تماشائیوں کے ساتھ مدد نہیں ہوتی. جو تماشے دیکھتے ہیں جو آگے بڑھ کے پریکٹیکل لائف میں کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ مدد ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑے میسجز ہیں, یہ سارے سالکین کو میسج ہیں کہ گناہ بہت ہے, گناہ بہت ہے. انہیں کہو کہ یہ کرو نہیں یہ نہیں ہوتا بس گناہ بہت ہے, اس سے دعا کریں. اب خود سوچے کہ انسان میڈیسن کھائے نہ ٹھیک ہونے کی دعائیں کرتا رہے, خود سوچے کہ انسان منزل کی آرزو کرتا رہے عملی طور پہ کچھ کرے نہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے, ایسے نہیں ہوتا. یہ دنیا کے اصول و ضوابط وہ اللہ ذکر کر. اور یہ دیکھیں انہوں نے کہا توکل ان کو تم امن توکل کرو, تو توکل میں یہ شامل ہے کہ عمل کرو آگے اللہ پھر اللہ کی مدد ساتھ دے گی. بے عمل ہو کے کچھ نہ کر کے آرام سے بیٹھ کے دعائیں کرنے سے یہ توکل ایکچولی نہیں ہے. توکل میں دونوں پورشن ہوتے ہیں کہ عمل ہو کوشش ہو صحیح ہو اور ساتھ کے دعائیں ہو اور اللہ کی مدد کی امید ہو, یہ ہوتا ہے. تو میں نے ہر زندگی کے شعبے میں دیکھنا ہے کہ میں کہاں ہوں, بحیثیت امت بحیثیت فرد کے, فرد کے میں خود گناہوں سے نکلوں اور امت کو گناہوں سے نکالوں, دونوں میں میں کیا کیا. اگر میں کچھ نہیں کر رہا اور میں امید کر رہا ہوں کہ نہیں سب کچھ خود ٹھیک ہو جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی مدد سے, تو یہ ایک امید ہے, یہ میسج مل رہا ہے. ایسا اللہ کے اصول و ضوابط نہیں ہے. اللہ کے اصول و ضوابط یہ ہیں کہ انسان عمل کرے اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے. میں مراقبے میں بیٹھوں تو صحیح نا, کل سے کیسے یہ غفلت ختم ہوتی ہے, کل سے کیسے غیر اللہ کی محبت ختم ہوتی ہے, کل سے کیسے نظروں کے اندر کیسے حیا آتی ہے, یہ آگے خود ہی دروازے کھلتے ہیں. کروں تو صحیح, کرتا میں کچھ ہوں نہیں اور کہتا ہوں کہ یہ تو ہوتا نہیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کتنا اسٹرانگلی ایڈریس کر رہا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ قرآن بھی اسی کو سمجھ میں آتا ہے جو عملی میدان پہ آگے بڑھ پڑ, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. قرآن ایکچولی اس کو سمجھ آتا ہے جو عملی میدان میں آگے بڑھ پڑ, یہ صرف کتاب ایک کمرے میں بیٹھ کے اس کا ورڈ اس کے الفاظ اور اس کی میننگز پڑھنے سے قرآن کیا حقیقت نہیں پتہ چلتی. جو عمل میں آگے بڑھتا ہے عمل کرتا ہے ہنڈرنسز آتی ہیں ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر قرآن کے آگے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا باتیں کی جا رہی ہیں. میں نے کبھی یہ کوشش کی نہیں کہ آگے جد و جہد کیا ہوتی ہے, ساری ایفرٹ کیا ہوتی ہے, اور میں کہوں یہ قرآن کی آیت کی حقیقت مجھے معلوم ہو جائے, وہ ایسے نہیں ہوتی. اسی لیے عالم کہہ رہے تھے کہ لوگ پوچھتے ہیں کون سی تفسیر پڑھو, بے عمل شخص کوئی بھی تفسیر پڑھ لے اسے قرآن کی حقیقت ویسے نصیب نہیں ہوگی جس طرح باعمل شخص کو ہوتی, کیونکہ باعمل شخص جب دل ٹوٹتا ہے اپنے نفس سے مقابلے کے اندر اسے تگو دو سے گزرنا پڑتا ہے, پھر اسے قرآن کی آیتیں سمجھ آتی ہے کہ کس مجاہدے کس کوشش کس صبر کی اللہ تعالیٰ باتیں کر, اس میں کیسے انسان کا دل ٹوٹتا ہے, کیسے انسان کیفیات سے گزرتا ہے اور کیا اس میں ریکشن انسان کے ہونے چاہیے, پھر وہ آیتوں سے کھلتی ہیں. تو باعمل انسان بنے, اس پہ ایفرٹ کرے, ذہن میں رکھے کوئی دن اگر ایسا گزر رہا ہے کہ میں نفس سے مقابلے میں نہیں ہوں تو بس فکر مند ہو جائے. ہر شخص کو ہر روز نفس سے مقابلہ کرتے رہنا چاہیے, اور باعمل شخص کی نشانی ہے کہ ہر روز کا نفس سے مقابلہ چل رہا ہے, اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے اور وہ کیا ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرب کے کوئی حد نہیں ہے تو بس اگلے کی طاقت ہو اگلے کی طاقت ہو اگلے کی طاقت ہو, یہ تھوڑی ہے کہ اس کا کوئی منزل ہو. کیونکہ یہ بھی کئی بار سالگین سوال کرتے ہیں کہ منزل کیا ہے, منزل اس کی یہی ہے کہ لگے رہو, قدم ہے راہ الفت پہ تو منزل کی حوث کیسی, یہاں تو عین منزل ہے دھکن سے چور ہو جانا, کہ اگر انسان ایفرٹ میں لگا ہوا ہے تو بس یہی منزل ہے. ایک سالک نے ایک شیخ کو یہ لکھا کہ میں 10 سال ہو گئے 12 سال رکز کار ہوں، کنٹینیوسلی مستقل سے کر رہا ہوں، مجھے حاصل نہیں ہو رہا. تو ان کا آگے سے آنسر کیا تھا، حاصل کس چیز کے حاصل کی؟ حصول کی کوشش. اگر یہ طلب لگی ہوئی ہے تو یہ حاصل. کہتے یہ ساری باتوں میں چھوڑ، اگر ایک پیاس تھک گئی اندر، ایک شوق لگ گیا ہے، تو یہی ایکشن ہے، یہی اصل. اگر یہ ہے کہ نہیں میں تو حاصل کر چکا ہوں، تو یہی تو اصل میں ڈکلائن ہے کہ میں تو حاصل کر چکا ہوں، میں تو عالم بن چکا ہوں، میں تو ذکر اذکار کرتا ہوں، میں اندر تو تقویٰ آ گیا، میرے اندر تو اخلاص آ گیا، میرے اندر محبت آ گئی، یہی ڈکلائن ہے. بامن شخص جو کہ مستقل ایک تگو دو میں ہو، یہ منزل ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو دن میرا تسلی میں گزر جانا کہ بس کوئی ایفرٹ کی ضرورت نہیں، کوئی امپروومنٹ کی ضرورت نہیں، تو بس فکر مند ہو جائے. ہر روز انسان ایک ایفرٹ سے گزرے، ہر روز انسان ایک ایفرٹ سے. فجر سے کیوں نہیں آنکھ کھلی؟ اپنے آپ سے محاسبہ. نظر کیوں غلط دے گئی؟ اپنے آپ سے محاسبہ. زبان کیوں غلط بول گئی؟ اپنے آپ سے محاسبہ. لیکن کرے گا کون جب اس پہ چیک بھی رکھے گا؟ اپنے اوپر ایک چیک رکھنا، اپنے اندر کے انسان کو سامنے بٹھا کے اس پہ ایک چیک رکھنا کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ ہے مستقبل کا. تو یہی اللہ تعالی یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ بے عمل قوم اور سست قوم اور کاہل قوم، تو ان کے ساتھ مدد نہیں ہوتی اللہ تعالی کی، ان کو کوئی منظر نہیں ملتی کبھی. قالوا يا موسى اننا ندخلوها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا وربك فقاتلا فقاتلا اننا هاهنا قاعدون. وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، جب تک وہ لوگ اس ملک میں موجود ہیں، ہم ہرگز ہرگز اس میں قدم نہیں رکھیں گے. اگر ان سے لڑنا ہے تو بس تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے. تو یہ ان کی سٹینس تھا، ایک ضد تھی کہ ہم نہیں کرنا کچھ، عملی میدان میں نہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، آپ کریں، ہم ریزلٹس کو انجوائے کریں گے. اب ایسے اللہ تعالیٰ کا اصول نہیں. قوم جب بحثیت مجموعی برائی کا شکار ہو تو سب کے عذاب آتے ہیں. نیک لوگ بھی اس میں ہوتے ہیں، انبیاء موجود تھے، وہ جب 40 سال اس میں گھومتے رہے تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان کی وفات اسی 40 سال کے اندر ہوئی، اسی جب ان کو منزل نہیں ملی. بعد میں یہ جو دو اشخاص تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے ان سے مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی. تو پتہ چلا کہ اگر بحثیت مجموعی قوم برائی کا شکار ہو، دعوت و تبلیغ چل بھی رہی ہو، انبیاء انہیں سمجھا بھی رہے ہیں، قوم اگر نہیں مان رہی تو اللہ تعالیٰ ریزلٹس کو نہیں بدلتے. تو انہوں نے کہا جائیں آپ اور آپ کے اللہ تعالیٰ لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو ریزلٹ سے پائیں گے تو ہم چلے جائیں گے. اب یہی اس وقت امت کا حال کہ جو نیک صالح لوگ یا کوئی لوگ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں بس آپ کوئی مشکل آئے ان کے پاس چلے، آپ دعا کر دیں یہ مسئلہ حل ہو جائے، آپ دعا کر دیں مسئلہ حل ہو جائے، آپ دعا کر دیں ہماری برائیاں ختم ہو جائیں، آپ دعا کر دیں کہ امت کے مسائل حل ہو جائے، آپ دعا کر دیں کہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے. سوچنے کی بات ہے کہ ٹھیک ہے دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے دعا کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، لیکن میں بھی کچھ کروں. میں نے اپنے آپ کو بھی چھوڑ دیا اور پورے معاشرے کو بھی چھوڑ دیا. کوئی بھی معاشرے کے اندر سٹینس لینے کو تیار نہیں ہے کہ نہیں میں سٹینس نہیں لوں گا، کیونکہ لوگ خلاف ہو جائیں گے، لوگ گھر میں باتیں سننی پڑیں گی، میری بیوی خلاف، بچے خلاف، پیرنٹس خلاف، میرے معاشرے خلاف ہو جائے، میں نہیں کرنے کو تیار. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے تو پھر دین کون زندہ کرے گا؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے، یہی بات یہاں ایڈریس ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنی نبی کو کہا کہ آپ جائیں اور ریزلٹ دیکھیں، ہم ریزلٹ کو انجوائے کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ دنیا میں اصول نہیں ہے. قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، سوائے میری اپنی جان کے اور میرے بھائی کے کوئی میرے قابو میں نہیں ہے، اب آپ ہمارے اور نافرمانوں کے درمیان الگ الگ فیصلہ کر دیجئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوری تگ و دو کر لی. تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں میرا بس تو اپنی جان پہ اپنے بھائی پہ، جو حضرت ہارون علیہ السلام کے نبی تھے، اور میرا بس کسی پہ نہیں چلتا، تو آپ ان کے ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے. تو یہاں پہ بھی کئی میسجز جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب صلحا ہو کسی معاشرے میں، جب بحثیت مجموعی امت یا معاشرہ خراب ہو تو عذاب آتے ہیں، لڑائی جھگڑے قتل و غارت کریے، بے سکونی، بد امنی، خیانت عام ہوتی ہے، لیکن اسی میں نیک لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. اب بظاہر وہ بھی اسی مشکل و مصیبت کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ حیثیت مجموعی خواب آئے، لیکن ان میں فرق ہوتا ہے. کیا ان کی اندرونی کیفیات میں فرق ہوتا ہے؟ وہ اس ڈپریشن، اس پریشانی، اس غم کے روحانی اور باطنی طور پر شکار نہیں ہوتا. بظاہر تو انہیں بھی تکلیف آ رہی، بظاہر تو انہیں بھی پریشانی ہو رہی، لیکن اندر سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو سکون دیتے ہیں. کیونکہ علماء نے اس آیت پر یہ لکھی ہے بات کہ جب انہوں نے کہا کہ ان میں اور ہمارے میں فرق کر دیجئے، تو یہ نہیں ہوا کہ وہ قوم سے علیحدہ ہو گئے اور ان کے ساتھ علیحدہ معاملہ ہو، قوم کے ساتھ علیحدہ ہو، قوم بھٹک رہی ہے وہ بھی ساتھ اس میں شامل ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن اندرونی طور پہ، باطنی طور پہ، روحانی طور پہ ان میں فرق آ گیا. قوم بے چین، قوم پریشان، بے عمل لوگ پریشان، اور بعمل لوگ جو تھے انبیاء اور ان کے ماننے والے وہ سکون میں تھے، لیکن بحثیت قوم، بحثیت مجموعی وہ جو تھے اس میدان کے اندر رہے اور وہیں پہ گھومتے رہے. قال فانها محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض ولا تعس علی القوم الفاسقین. اللہ نے کہا اچھا تو کوس اور زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ اس دوران زمین میں بھٹکتے پھریں گے. اے موسیٰ علیہ السلام، اب تم اپنی ان نافرمان لوگوں پر ترس مت کھانا. تو یہ اس کا رزلٹ آیا، بد عملی، بے عملی. رزلٹ کیا آیا؟ منزل نہیں ملتی، منزل سامنے ہے ملتی نہیں، منزل کے وعدے ہیں ملنے کے لیکن بے عمل ہے، کرتے کچھ نہیں، منزل نہیں ملتی. اللہ نے کہا 40 سال تک بھٹکیں گے، وہ 40 سال تک ان کو نہیں ملے گی ان کی بے عملی کی وجہ سے، یہ پھرتے رہیں گے اسی طرح زمین کے اوپر. آپ بھی ان پہ ترس نہ کھائیں کیونکہ بے عمل لوگ اس قابل نہیں کہ ان پہ ترس کھایا جائے. تو یہ ہمیں میسیجز مل رہے ہیں سارے. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کہ نعمتوں کو یاد کرایا تھا. تو اس امت پہ، اس قوم پہ کیا کیا نعمتیں نہیں ہوئی، کیا کیا نہیں نعمتیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنا، کتاب کا ملنا، عروج مل جانا، آنکھوں سے دیکھنا کہ اس قوم کو عروج مل جائے اور بغیر کسی مٹیریلسٹک تھنک کے عروج مل جائے. تو یہ ساری دلائل تھے کہ اس کتاب نے ان کو عروج دیا ہے، لیکن بحثیت قوم، بحثیت امت، اس کتاب کو چھوڑ دینا، اس کو پس پش ڈال دینا، پھر ڈکلائن کو دیکھنا، غالب آتے دیکھنا، جو اپنے دشمنوں کا اپنے اوپر لیں، کسی سے کوئی اثر نہ لینا، حتیٰ کہ کتاب کو چھوڑ دینا، تو کہاں منزل ملے؟ یہی سارے میسج اللہ تعالیٰ. اب تقریروں سے تو نہیں منزل ملے گی، صرف باتوں سے تو نہیں منزل ملے گی، کوئی عمل کروں. اب کوئی عمل میں انسان کے ذہن میں آتا کیا کروں، تو وہ تین پریکوائرڈ ہے کہ کیا قرآن سے جڑے، قرآن و حدیث کے علم کو گھروں کے اندر لائے، اپنے اوپر اب خود سیکھے، اپنے بچوں کو سکھائے، اپنی بیویوں کو سکھائے، اپنے گھر میں عورتوں کو سکھائے. تو اس لیے اس کے لیے وقت لگے گا، ایفرٹ لگے گی، منیمل سی ہو، ہفتے میں 1 گھنٹہ ہی ہو، آدھا گھنٹہ ہی ہو. دوسرا کیا؟ یہ علماء اور صلحاء کی صحبت، ان سے لنک ہونا، ان سے لنک ہونا، کیونکہ اب کسی نبی نے نہیں آنا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر دور میں یہ سنت رکھی ہے، کتاب بھیجیے اور اپنے نبی بھیجیے. تو اس علماء نے یہ بات مینشن کی ہے کہ صرف کتاب بھی اللہ تعالیٰ چاہتے صرف کتاب بھیج دیتے، لیکن انبیاء کو بھیجتے ہیں کہ وہ اگزامپل ہوتے ہیں. ایک انسان کا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے، صحبت کا اثر پڑتا ہے، تو انسان اس چیز کو معمولی نہ لے کہ نہیں میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں گھر میں بیٹھ کے، میں کسی کے پاس کیوں جاؤں. اس کے ایک افیکٹ آتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ نفس انسان کا آڑے آئے گا عمل پہ، اس سے لڑے. اس وہ کیسے لڑے؟ خود لڑنے کی کوشش کرے گا تو دھوکے کھائے گا شیطان سے، نفس سے. خود نفس سے بڑا بن کے بیٹھے گا تو عقل مانتی ہے کیسے اس پہ قابو کرے. وہ تو بہانے بڑھ، صبح آنکھ نہیں کھلتی تو کہے گا کہ ہاں تو نہیں کھلتی. یعنی کہ ایسا بھی لوگوں نے کہا کہ اٹھ کے نماز پڑھ لو، اس میں کیا حرج ہے؟ اور سالوں اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ جب پانچ سو نہیں پڑھ لو، کوئی ایفرٹ ہی نہیں کہ صبح فجر پہ آنکھ کھلتی. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ کسی کو رہنما بنائے، کسی کو گائیڈ بنائے، اس سے پوچھے کہ نفس سے کیسے لڑتے ہیں، کیسے آگے بڑھتے ہیں، کیسے اس کے دھوکوں سے بچتے ہیں، کیسے اس کے حملوں سے بچتے ہیں، اس کیسے ڈیسیو کرتا ہے، شیطان کا حملہ کر رہا ہے. تو یہ گائیڈنس کے انسان کو ضرورت ہوتی. تو وہی جو درمیان میں دوسرا پوائنٹ بتایا کہ گائیڈنس لے, اور تیسرا یہ ہے کہ نفس سے لڑے, اس میں وہ بتائیں کہ ذکر کرو, تو اس میں تھوڑا وقت لگے گا, سستی کاہلی شیطان ڈالے گا, نہیں اس سے لڑے نفس سے, نہیں میں کروں گا, پھر انسان اس میں شامل ہوگا, کچھ کر رہا ہے اور کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی, کیونکہ اللہ کے وعدے ہیں کہ جو میں ساتھ میں مجاہدہ کرے کچھ کرے گا میں اس کے لیے راستے کھولتا رہوں گا. تو عملی میدان سے یہ ہے راستہ, یہ ہے روڈ میپ. اب روڈ میپ ہو سب کچھ ہو لیکن سستی کا نہیں, ہم سے نہیں ہوتا, رزلٹ سب چاہیے, خود بھی انڈیویجل لائف میں بھی اور اجتماعی طور پر. تو اب قرآن خود پڑھے خود دیکھے اللہ تعالیٰ کیا میسج دے دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کھا لے اور ہماری اصلاح کر دے اور ہماری اس غمی کوتاہی کو ختم کر دے اور ہمیں باعمل انسان بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ پاک آپ ہی دولت رحمت کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ کی کتنی مہربانی ہے, کتنا رحم ہے کہ کتنے صاف طور پہ آپ نے یا اللہ پاک قرآن میں ہمیں پوری رہنمائی مہیا کر دی, ہم انڈیویجل طور پہ کیسے ایک اچھے انسان بنے اور اجتماعی طور پہ کیسے ایک اچھی قوم بنے, کیسے دنیا میں غلبہ پایا جاتا ہے, کیسے کامیابی ملتی ہے, سارے اصول و ضوابط آپ نے ذکر کر دیے. لیکن یا اللہ جب قرآن کو پس پوش ڈالا, ہم نے عقلوں پہ فیصلے کرنے شروع کر دیے اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے, آج ہم انفرادی طور پہ پریشان ہیں, اجتماعی طور پہ پریشان ہیں. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے, یا اللہ پاک اس دلدل سے ہمیں نکال دیجیے, یا اللہ پاک دلدل ہے جس کے اندر ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں, کوئی ہمیں سہارا نظر نہیں آ رہا. یا اللہ پاک کی قرآن آپ کا سہارا ہے, یا اللہ پاک ہمیں اس قرآن کی طرف متوجہ کر دیجئے. قرآن ہمیں بلا رہے کہ ادھر آؤ لیکن ہم اس کی سن نہیں رہے, اللہ پاک ہمیں اس کو متوجہ کر دیجئے, اپنی رحمت سے ہمیں اس دلدل سے نکال دیجئے. یا اللہ پاک نفس کے گناہوں کی دلدل سے نکال دیجئے, یا اللہ پاک اجتماعی پریشانیوں سے نکال دیجئے, معاشی پریشانیوں سے نکال دیجئے. یا اللہ پاک جو گھروں کے لڑائی جھگڑے اس سے ہمیں نکال دیجئے. یا اللہ پاک اسے محبت, پیار اور اساد جیسے جذبات ہمیں نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک پورے معاشرے کے اندر بھائی چارہ پیدا فرما دیجئے. یا اللہ اس بدعملی کو ختم کر دیجئے, بے عملی کو ختم کر دیجئے, بدعملی کو ختم کر دیجئے. یا اللہ پاک جو مشرکین, جو کفار اور جو منافقین سارے پلاننگ کے ساتھ یا اللہ پاک بدعملی اور بدعملی کو پھیلا رہے ہیں, اپنی رحمت سے ان کے فتنے اور شروع سے ہمیں بچا لیجئے. یا اللہ پاک آپ اپنی رحمت سے, یا اللہ پاک پہلے آپ کے بندے تھے جو آپ سے مانگتے تھے اور یا اللہ آپ رحمت کا معاملہ کرتے تھے, اب وہ بندے بھی نہیں رہے یا کم ہو گئے. یا اللہ پاک آپ ہماری ہی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول کر لیجئے اور پورے مسلم امت پر رحمت کی نظر کر دیجئے, ہر قسم کے فتنے اور شروع سے یا اللہ بچا لیجئے, ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا لیجئے. یا اللہ اس تنزلی سے نکال دیجئے, یا اللہ امید کی رمق پیدا کر دیجئے, یا اللہ پاک منزل کی طرف بڑھنا آسان کر دیجئے, نفس سے لڑنا آسان کر دیجئے. یا اللہ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے, اور جو گناہ ہو گئے ماضی کا حصہ بن گئے اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں, غموں میں ہیں, ان کی غموں پریشانیوں کو دور کر دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب کر دیجئے. یا اللہ پاک جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت کر دیجئے, ان کے درجات کو بلند کر دیجئے. یا اللہ پاک ہمارے والدین, مشائخ, اساتذہ کی صحت عمر میں برکت پیدا کر دیجئے. یا اللہ پاک جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے, درجات کو بلند کر دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک جو خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی, انبیاء اولیاء نے مانگی, وہ ساری خیریں ہمارے لیے بھی مقدر کر دیجئے, اور جن شروع سے پناہ مانگی ان شروع سے ہماری حفاظت کر دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, وبرحمتک یا ارحم الراحمین.